الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی, سننے کی, سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے نعمتوں پر شکریہ یا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یقیناً یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. تو اللہ رب العزت جو ساری نعمتوں کے دینے والے ہیں, عطا فرمانے والے ہیں, اور ہر ہر نعمت ایسی ہے جو متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے صرف کہہ دیں اللہم لک الحمد ولک الشکر, الحمد للہ و شکر للہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر کی ادائیگی کا. اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ عملی طور پر ہم اللہ رب العزت کی عبادتیں پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر انجام دیں. یہ عملی طریقہ ہوگا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر عملاً شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا. چنانچہ وہ خاص موقع کون سا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا, حضرت قاسم کا, تو کفار کے بعض لوگوں نے, کفار میں سے بعض نے, یا بعض روایتوں میں غالباً عاص بن وائل نام آتا ہے اس شخص نے جو مکے کا سردار تھا کافروں کا, یہ کہا کہ علیہ باللہ محمد کی نسل ابتر ہو گئی, مقتوع ہو گئی, قطع ہو گئی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صاحبزادیاں تھیں, وہ تو موجود تھیں, لیکن بیٹا جو ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ کافروں نے بڑی خوشیاں منائی. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے یہاں اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کا منہ بج جاتا تھا, سیاہ پڑ جاتا تھا, اور وہ اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے, عزت کے خلاف سمجھتے تھے. نتیجتاً ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور اگر بیٹا ہوتا تھا تو بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے. وہ زمانے جاہلیت کی ریت اس زمانے میں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی آج تک یہ رسم موجود ہے کہ لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو وہ بتاتے ہوئے ذرا آدمی مرجھاتا ہے کہ بھئی میں کسی کو کیا بتاؤں, لیکن لڑکا پیدا ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا کمال اسی گئی. وہ ہر ایک کو بتاتا ہے بڑھ چڑھ کر جا کے کہ بھئی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. تو وہ زمانے جاہلیت کی جو خوبو تھی وہ آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھیں. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضرت قاسم کے یعنی بیٹے کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے اس پر بڑی خوشی منائی, اور اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ لوگ محمد کی نسل اب آگے نہیں چلے گی. تو یہ خوشیاں منانا ان کے لیے معاملہ ہوا. یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے انسان کو فطری طور پر غم ہوتا ہے. اگر کسی کی موت پر کوئی خوشی منائے تو ایک صدمہ فطری بات ہے, اور پھر خاص طور پر بیٹا اگر مر جائے اور لوگ کہیں کہ لو بھائی اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، آئندہ نسل بھی نہیں چلے گی، اور زیادہ صدمے کی بات ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقیناً اس سے صدمہ ہوا ہوگا جب آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہوگی. اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. چنانچہ آپ نے خود فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے، اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائیاں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو یہ معمولی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا فرمائی ہے. تو یہ کوثر صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو ہوگی آخرت میں، آپ کا نام یہاں نہیں وہاں بھی ہوگا، آپ کے حوض پر لوگ آئیں گے پانی پی کر جائیں گے. تو یقیناً اللہ نے آپ کو یہ سورت آپ پر نازل فرمائی تو آپ خوشی سے کھل اٹھے، اور مسکراتے ہوئے جب اٹھے تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے یہ سورت کا فرمایا کہ یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے مجھے حوض کوثر عطا فرمائی ہے. اور جواب اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ آپ دو کام کیجئے، کیونکہ نعمت بہت بڑی ملی ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ فصل لی ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر قربانی کیجئے. تو دیکھیے عملاً حکم دیا شکر کی ادائیگی کا، بات ساری یہ تھی کہ ایک تو شکریہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ کے لیے خالی بس، یا کہ کہہ دیا اللہ کا بڑا شکر ہے، تو یقیناً یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن عملاً ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ عام طور پہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا شکر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عملاً اگر ان کے ہم دیکھیں، عمل دیکھیں، تو وہ بالکل ان نعمتوں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہاں تو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرما رہے ہوتے ہیں، زبان سے تو کہہ دیا کہ بھائی اللہ کا شکر، لیکن اس کے بعد اگر ان کے عمل دیکھو تو نہ وہ نماز پڑھتے، نہ وہ روزے رکھتے، نہ وہ زکات دیتے، نہ وہ اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتے. تو عملاً تو اصل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی وہ شکر کی ادائیگی نہیں کر رہے. تو صرف محض زبان سے الحمدللہ و شکر اللہ کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے، اس کا طریقہ عملاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہم بہتر طریقے پر انجام دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فصل لی لی ربی کا وانحر، اور یہ اس لیے بھی فرما دیا کہ نماز پڑھیے لی ربی کا، اپنے رب کے لیے. اس سے یہ پتا چلا کہ نام و نمود کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں بہت بڑا نمازی، ساری ساری رات مسلے پہ کھڑا رہتا ہے، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ نام و نمود سے ہٹ کر خالصتاً اللہ کے لیے وہ عمل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. اور اسی طرح وانحر فرمایا قربانی کیجئے، قربانی کا بھی اس لیے فرما دیا کہ چونکہ اس زمانے میں جو بتوں کے نام پر لوگ قربانیاں کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی اس زمانے میں، اصل میں نے کہا نا خوبو تو باقی رہتی ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے بکرے ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بھی عمل درست نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، چار چیزوں کو حرام قرار دیا. انما حرم علیکم المیتۃ، میتا مردار کو کہتے ہیں کہ مردار، یہ بھی حرام. والدم خون حرام، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، یہ بھی حرام. وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جو کچھ بھی کیا جائے وہ جائز نہیں. اللہ کے نام پر کرو جو کچھ کرنا ہے، ذبح کر رہے ہو تو اللہ کے نام پر، قربانی کر رہے ہو تو اللہ کے نام پر. تو خاص طور پر یہاں پر قربانی کا حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ وہ لوگ بھی قربانیاں کرتے تھے لیکن وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ میرے محبوب آپ اللہ کے نام پر قربانیاں کیجئے تاکہ صحیح عمل ان کے سامنے آئے. کہ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح ہونا چاہیے، اللہ کے نام کی قربانی ہونی چاہیے. تو یہ ایک، تاکہ آپ جب درست عمل کریں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے آپ کے دشمن کی یہ بات کہ آپ بے نام و نشان ہو گئے یا آپ مقتوع ہو گئے یا آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ان نشانیا کا ہوا لبتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ آس بن وائل کا نام بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ کون جانتا ہے کہ آس بن وائل کون تھا. کہیں ذکر بھی آتا ہے تو برائی کے ساتھ ہے، کوئی اچھائی اور خیر کے ساتھ نہیں. اور حدیث ہی کی برکت سے اس کا نام آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا. لیکن کون ہے جو یہ کہے کہ جی آس بن وائل کی اولاد ہونے پر مجھے بڑا فخر ہے یا میں اس کی نسل سے ہوں. اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، نام و نشان نہیں رہا باقی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آج آپ دیکھ لیجئے، 1400 سال تو گزر چکے، الحمدللہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آج بھی زبانوں پر بھی ہے. اور دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا نام اذانوں کی شکل میں بلند نہ ہوتا ہو. میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس بات کو، کہیں نہ کہیں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جب وقت داخل ہوتا ہے کہیں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، اور پھر ایک ہی ملک کے اندر اتنا لمبا وقت ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہوا تو گھنٹوں جو ہے وہ یعنی کہیں 12 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 14 گھنٹے کا، کہیں تو اذانیں مستقل ہوتی رہتی ہیں اور وہاں ابھی ختم نہیں ہوتی کہ کسی اور ملک میں شروع ہو جاتا ہے وقت. تو اس طرح سے یہ اللہ کے نام کی بلندی اور اس کے رسول کے نام کی بلندی. ورفعنا لك ذکرک، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر دیا ہے، تو آپ کا نام باقی. تو ان نشانیاں کا ہو لبتر میں آپ کو تسلی دے دی کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ نہیں. اس سے بہرحال ایک بات یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ عملاً اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نماز. ہمارے یہاں بھی مشہور ہے نا 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے، تو یقیناً یہ بڑا عمل کہ جب آدمی کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، مثلا اس کی یہاں اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اولاد، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں نعمتیں ہیں اللہ کی. ان سے قدر پوچھیے جن کے یہاں نہ لڑکے ہیں نہ لڑکی، کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت جو کچھ بھی عطا فرمائے اس پر شکر کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، اور شکر کا طریقہ بتا دیا کہ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لو. تو یہ کم سے کم درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرنا چاہے تو، لیکن استطاعت سے بڑھ کر منت مت مانیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا یا 100 روزے رکھوں گا. تو ایسا کام مت کریں، ایسی نیت مت کریں کہ جو اس کا پورا کرنا مشکل ہو. یا لگاتار جو ہے 10 روزے رکھوں گا یا 20 روزے رکھوں گا اور نہ رکھ سکا تو پریشان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ کا تقاضا تو صرف یہ ہے کہ بھئی جب ہم تمہیں نعمت عطا فرمائیں تو تم شکر ادا کرو. اب شکر میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی الحمدللہ و شکر للہ زبان سے کہے، عملاً یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، نفل پڑھ لے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما دی، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں آپ کے. اللہ تعالیٰ اور توفیق دے 2 کی جگہ 4 رکعت بھی کر سکتے ہیں، 3 روزے 1 روزہ جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ عملاً شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اسی لیے نازل ہوئی کہ ایک تو یہ کہ دشمنوں کی زبان سے جو بات آپ کو آپ کے کانوں میں پہنچی اور جس سے آپ کو صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما کر اس کا اجالہ فرمایا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوثر اصل میں ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی، اصل مقام اس کا جنت ہے اور جنت میں یہ بہتی ہے، لیکن جہاں میدان محشر ہوگا اس میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا فرمایا جائے گا اس کا نام بھی کوثر ہوگا. اور اسی نہر سے جو جنت میں بہ رہی ہے 2 پرنالے اس حوض میں گریں گے جس سے وہ حوض بھرتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آ کر اس حوض سے پانی پئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل فرما دے. بعض روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس حوض کی طرف آئیں گے پینے کے لیے پانی، لیکن فرشتے ان کو وہاں سے بھگا رہے ہوں گے کہ چلو یہاں سے بھاگو، اور ان کو اس تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. تو بعض صحابہ نے پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میں پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، پھر ان کو کیوں آپ بھگا رہے ہیں دور؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے. اب وہ جو کام بھی ہیں یقیناً ایسے کام ہوں گے کہ جس سے وہ حوض کوثر سے محروم ہو گئے. تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں پلا دے، اور جب ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا تو پھر جو ہے وہ قیامت کے دن جو پیاس کی تکلیف ہوگی وہ اسے محسوس نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرما دیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ. دوسری آیت میں نے جو تلاوت کی تھی اس میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ معیت اختیار کرنا، یقیناً یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرما دیں. اس دور میں تو خاص طور پر اس کے بغیر آدمی اپنے دین کی حفاظت کر نہیں سکتا جب تک کہ اسے نیک صحبت میسر نہ ہو، کیونکہ اپنے دین کی حفاظت ہم کریں گے کیسے؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوتے کہ اپنی جو غلط صحبتیں ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے. اسی کے نتیجے میں انسان کے دل میں کبر ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کے جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ یہ بری چیز ہے. لہذا اپنے کسی عمل پر اترانا، تکبر کرنا، یہ سب اس میں اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ صحبت نیک میسر نہیں. لیکن جو لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں جاتے رہتے ہیں وہ ان رذائل سے اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. انہیں رذائل اور برائیوں میں سے تکبر ہے، بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنا چاہیے. لیکن یہ پیدا ہوں گی صحبت نیک سے. بچے گا آدمی تب جب نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھے گا. نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. آدمی کتاب پڑھ کر کالجوں میں جا کر یہ چاہے کہ میری تربیت ہو جائے، ناممکن. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. آدمی جب بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے اور وہاں ان کے فیض اٹھاتا ہے، استفادے کرتا ہے ان کی صحبتوں سے، تو آدمی پھر سیدھے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک راستہ اس کو بتا دیا جاتا ہے، اس راستے پر چلنا اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ اس کو رہنما حاصل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویسے تو بے شمار معجزے ہیں، بے شمار معجزے ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ انسانی قلوب میں انقلاب پیدا کر دینا، انسانی دلوں کو تبدیل کر دینا. یہ آپ کی ادنا صحبت کا اثر ہوتا تھا کہ ایک شخص جب آتا تھا تو وقت کا بڑا کافر ہوتا تھا، مشرک ہوتا تھا، ملحد ہوتا تھا، سب کچھ، لیکن جب واپس جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں محبت، ساری خوبیاں اس میں پیدا ہو جاتی تھیں. ایک ادنا سی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اثر یہ ہوا ایک لمحے میں، جب مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو فوراً یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے اسی حق کو ختم کرنے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، دولت اسلام سے مالا مال ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ بالکل حق پر ہیں. فرمایا کہ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے؟ 13 آدمی دار ارقم میں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ مسلمانوں کو بڑی قوت حاصل نہیں تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ تھے. بہرحال جب مسلمان ہو گئے تو پہلا سوال آپ سے یہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق پر ہیں. فرمایا پھر ہم نماز چھپ کر کیوں پڑھیں؟ بیت اللہ میں جا کر وہاں پر کیوں نہ ادا کریں؟ آپ نے فرمایا چلو. تو آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے پیچھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور جا کر وہاں پر یہ اعلان کیا کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عمر بن الخطاب. اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے یہ کلمہ سنا، یہ بات سنی، اعلان سنا، لڑنے مرنے کو آ گئے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خوب مقابلہ کیا ان کا. تو یہ جو ایک دم اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا، بتائیے کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کا اثر تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. آدمی جب ان کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. کچھ کر گزرنے کی اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیتے ہیں اس قلب کو جو اس سے پہلے ناتواں تھا، کمزور تھا. پھر اس میں بجلیاں بھر دی جاتی اور اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو انسان جو ہے وہ بہت معمولی چیز سمجھتا ہے. لیکن یہ سب ہوتا ہے فیض صحبت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزے جیسے کہ میں نے کہا معمولی نہیں ہے، بہت بے شمار ہیں. ایک ریگستان میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا کہ دو درخت دور دور ہے، اشارہ کیا آپ نے ایک درخت کو، کھینچتا ہوا چلا آیا، دوسرے کو اشارہ کیا، دوسرا آ گیا، اور آ کر جو ہے وہ آپ اس طرح ہو گیا جیسے خیمہ بن جاتا ہے. آپ نے اپنی حاجت پوری کی، اس کے بعد پھر ان کو اشارہ کیا، واپس چلے گئے. تو یہ بھی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اونٹ آتا ہے بلبلاتا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ نے پوچھا کہ اس کا مالک کون؟ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لاتا ہے اور کھانے کو نہیں دیتا جیسا کہ دینا چاہیے. تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ شکایت درست ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. دیکھیے یہ بھی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاتھوں میں کنکریاں جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی آواز آتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی تسبیح کنکریاں کرتی پڑتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح پڑتی ہیں. تو یہ تسبیحوں کا پڑھنا اس کا، دیکھیے ویسے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، اگرچہ اس کی تسبیح سے تم واقف نہیں ہو. تو یقیناً چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں اپنی اپنی زبان میں، جو زبان بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی. ہم ان کی زبانوں کو نہیں جانتے، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، اور ان کی تسبیح کی کیا بات ہے، ہم تو بہت سے اپنے بھائیوں کی زبان بھی نہیں سمجھتے. کوئی ہمارے سامنے آ کے پشتو بولنے شروع کر دے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کسی کو انگریزی نہیں آتی اس کو انگریزی نہیں، کسی کوئی عربی بولنا شروع کر دے تو وہ گالیاں بھی بکرا ہوگا تو ہم بولیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں. تو بات یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو جانوروں کی زبان جاننے کا دعویٰ تو بعد میں کریں گے، پہلے اپنے جیسے لوگوں کی زبانیں ہمیں نہیں آتی. کائنات میں بے شمار لوگ ہیں جن کی زبانوں سے ہم واقف نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کی تسبیح تو سب بیان کرتے ہیں. تو اس لیے پتھر بھی بیان تو ہمیشہ کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں تسبیح، لیکن معجزاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا کہ جو کنکریاں، جو پتھر خاموش رہتے ہیں بظاہر، ان کے ہاتھوں میں آواز آ رہی ہے ان کے کانوں میں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو یہ آپ کا معجزہ ہے. تو یہ سارے معجزات ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسانی قلوب میں انقلاب پیدا کر دینا ہے. کہ کہاں تو اس قلب میں کوئی کیفیت ہی نہیں تھی، اور کہاں یہ کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے انسان میں عزم اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ صرف دین کی برکت ہے، اور اہل دین کی جو صحیح بزرگان دین ہیں ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے کے بزرگ ہی نہیں، قیامت تک آنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ ان کی صحبت سے لوگ فیض اٹھائیں. میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، ایک صاحب نے باہر ملک میں کہیں جا کر کسی سے شادی کر لی، عیسائی عورت تھی وہ، چونکہ یہ خود بھی کوئی دیندار آدمی نہیں تھا، تو اس لیے اس کو اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ عورت کون ہے کون نہیں ہے، بس شادی کر لی جا کے. اس کی اولاد اولاد بھی ہو گئی. جب وہ بچے بڑے ہوئے تو ایک دن اس نے دیکھا کہ جس کی ماں تھی وہ اپنی عیسائیت کا سبق اسے بچوں کو پڑھا رہی تھی. اب اس کا اندر کا مسلمان جاگا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور یہ بچوں کو عیسائی بنا رہی. بات یہ ہے کہ دین سے ہم ہی غافل ہیں، ورنہ وہ اپنے دین سے غافل نہیں ہے، انہیں خوب اپنے دین کا احساس بھی ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ غافل ہیں، لیکن غافل وافل نہیں ہے، وہ غافل ہم مسلمان. تو بہرحال جب اس نے دیکھا کہ عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے تو تھوڑا سا اسے احساس ہوا کہ بھی میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اب تک احساس نہیں تھا لیکن فوراً احساس جاگا. اس نے خط لکھا دامت تقیشوانی صاحب کو، دامت برکاتہم العالیہ، اور اس میں اس نے اپنے حالات لکھے کہ اسی طرح سے میں یہاں پردیش میں آ گیا اور شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن اب معاملہ یہ پیش آ گیا، میں کیا کروں. حضرت نے بہرحال اس کو کچھ مشورے بھی دیے اور ایک کتاب پڑھنے کے لیے کہا جس میں دین عیسوی عیسائیت کا مسلمانوں سے جو تقابل تھا اس کو بھی پیش کیا گیا ہے. فرمایا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور فرمایا کہ میں ان کو ایک مشورہ دیا کہ دو باتوں پر راضی کر لو اسے تم، ایک تو یہ کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اور دوسرا یہ کہ رات کو روزانہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر دینے جو بھی دین جو ہے وہ حق ہے اس پر میرے دل کو جو اس کا شرح صدر فرما دیجیے، اس کا وعدہ کر لیں کہ روزانہ یہ دعا کرے مسلسل. بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کتاب بھی دے دی ہے اور یہ وعدہ بھی لے لیا ہے، تو اس نے یہ عمل شروع کر دیا ہے، لیکن حالات ابھی جوں کہ توں. ایک عرصے تک اسی طرح مطالعہ بھی جاری رہا اور دعا بھی جاری رہی. تو پھر اس کا تیسرا چوتھا خط غالباً جب آیا تو اس میں اس نے لکھا کہ ہم کہیں گئے تھے، واپسی میں گاڑی وہی چلا رہی تھی اور میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا کہ گاڑی اس نے ایک سائڈ پہ روک دی اور پھر زوردار طریقے سے رونا شروع کر دیا. بہت روئی، اس کے بعد جب میں نے اس کو تسلی دی تو پھر مجھے کہا کہ بھئی مجھے کہیں لے چلو، مسلمان کر لو. تو وہاں کا جو قریبی مرکز تھا وہاں وہ لے گیا اور جا کے مسلمان ہو گیا. تو میرا اس نے حضرت کو یہ لکھا تھا کہ آپ نے شاید کتابوں سے یا لوگوں سے سن کر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت بڑے، بہت بڑی اس لیے کہ آپ کی ہستی بہت بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر صدق و اخلاص کے ساتھ آج بھی کوئی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کی دعاؤں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ میں یہاں دعا کرتا تھا ان کے لیے اور ان کو پابند کر دیا تھا کہ تم بھی خود اپنے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ خود بھی تو آدمی کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو. میں نے پہلے بھی غالباً آپ سے ایک بات کہی تھی کہ آدمی اگر حق اس پر واضح نہیں ہو رہا تو کم از کم روزانہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا کر لیا کرے. خاص طور پر فروعی اختلافات جو آج مسلمانوں میں ہیں، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، تو یقیناً کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، سب تو صحیح نہیں ہو سکتے. اس کا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کم از کم رات کو دو رکعت تہجد پڑھ کر یا کسی وقت بھی دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہ التجا کی جائے کہ یا اللہ جو بھی حق ہے اس پر میرا دل کو کھول دیجئے، حق پر چلنا میرے لیے آسان فرما دیجئے. آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، کچھ دن کر کے تو دیکھیں تو انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. تو بہرحال یہ میں نے واقعہ اس لیے سنا دیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبتوں میں جانے سے کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیے وہ صحبت میں تو نہیں آئے، لیکن خالی تعلق ہی قائم کرنے سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام جیسی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ معمولی دولت تو نہیں، نعمت اسلام کسی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اپنے چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو لوگ مطالعہ کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے کہ حق ان پر واضح ہو جائے، اس کے لیے وہ خاک چھانتے ہیں در در کی اور کتابوں کے مطالعہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے دروں پر ان کو جانا پڑتا ہے، مشکلات اٹھاتے ہیں، اور جب ان پر حق واضح ہو جاتا ہے وہ دین کو قبول کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم سے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر محنت مشقت کے بغیر تکلیف میں ڈالے ہوئے دولت اسلام عطا فرما دی. اس لیے میرے عزیزو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس نعمت کی جتنی بھی ہم قدر کریں کم ہے کہ دولت اسلام اللہ نے ہمارے گھر میں خود ہمیں پہنچا دی. ورنہ لوگ اس کی خاطر تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات حق واضح نہیں ہوتا تو وہ جہنم میں بھی چلے جاتے ہیں کہ کفری بھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. اگر خدا نہ کرے ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوتے پتہ نہیں مسلمان بھی ہو پاتے کہ نہیں, کیا پتہ اس کا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. دیکھیے ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو اس میں خاص طور پر دعا پڑھتے ہیں, ہمیں سکھائی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا, جس نے پانی پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا. کتنی بڑی نعمت. ہر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں وجعلنی من المسلمین. اب کوئی نہیں پڑھتا ہو تو الگ بات ہے, ورنہ پڑھنی چاہیے. یہ دعائیں بھی آنی چاہیے, پانی پی کر کھانا کھا کر جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر آدمی اس کو یاد کر لے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر زبان سے بھی اور عملی طور پر دو رکعت نماز شکرانے کی ادا کر کے. اچھا بعض اوقات اللہ نے نعمتیں بے انتہا عطا فرمائی لیکن کسی وقت بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں تو لوگ فوراً شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے, یہ شکوہ شکایت بڑی بری چیز, اس سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں. بعض اوقات چونکہ آزمائشی اعتبار سے وہ چیز چھین لی گئی ہوتی ہے, اب اگر اس پر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ سے ہر حال میں راضی ہیں, یہ نعمت تھی تب بھی اللہ کا شکر اور اب بھی اللہ نے جس حال میں رکھا الحمدللہ علی کل حال, تو انشاءاللہ پھر تو بہت اچھی بات. لیکن اگر ہم نے شکایتیں شروع کر دی تو یہ ناقدری کی بات ہے. جو ماں ہمیں روز دودھ پینے کو دیتی ہے اگر کسی رات نہ دے اور کہے کہ بیٹا آج نہیں ہے اور ہم اس ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو بتائیے وہ بیٹا اپنی ماں کا حق ادا کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہمارے رب نے ہمیں جس حال میں رکھا, جب ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے ہم شکر ادا کر رہے ہیں, اور جب اگر کبھی کوئی تکلیف آ گئی کسی بھی وجہ سے چاہے آئی ہو اس پر تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی, میں تو اس قابل نہیں تھا, اب اگر یہ نعمت میرے پاس نہیں رہی میں تب بھی آپ سے راضی ہوں, آپ میرے رب ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے یا اللہ مجھے آزمائش سے دوچار نہ فرمائی, اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد اس آزمائش سے نکال دیجیے. کسی کی نوکری لگی ہوئی تھی, خوب اس نے کمایا کھایا لیکن اچانک نوکری جاتی رہی تو یقیناً اس کے لیے صدمے کی بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت سے آدمی شکوہ شروع کر دے. تو اسی اہتمام کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر بھی ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو نعمتیں ہم سے چھین لیتے ہیں چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہوں تو اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. ایک صاحب کل میرے پاس آئے تو انہوں نے یہی بات مجھ سے کہی کہ بہت تنگی ہے, بہت پریشانی. تو میں نے کہا ہمیشہ سے تھی یا اب ہوئی ہے؟ کہ نہیں پہلے تو ٹھیک تھا, ابھی کچھ مہینے سے. تو میں نے ان سے بہرحال کہا کہ دیکھو بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ استغفار کی کثرت یہ بہت ضروری, اس لیے کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس پریشانی کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو حدیث میں آتا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے, لازم پکڑنے کا مطلب یہ کہ ہر حال میں استغفار کرے, تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت اس مشکل سے تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیں گے. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا, اور اگر اس کو کوئی ہم اور غم ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو نکال دیں گے, خوشی کی راستہ نکال دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. تو اس لیے ایک تو ہم استغفار کی کثرت رکھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار, حتیٰ کہ سوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کے بارے میں فرمایا کہ سونے سے پہلے کم از کم تین مرتبہ پڑھ لو, امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو آدمی یاد بھی کرے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے رابطہ رکھے، نیک صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ جو شکوے شکایتیں سب ختم ہو جائیں. کیونکہ یہ جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر ہوتی ہیں. ایک صاحب نے مجھے بڑی حیرت سے کہا کہ میں نے تو بیت اللہ میں جا کے دعا کی تھی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. میں نے کہا تمہیں اپنی اس دعا کا ہے کہ جو بیت اللہ کے رہنے والے تھے اور انبیاء تھے، وہ ان کی دعائیں بعض اوقات قبول نہیں ہوتی ظاہری اعتبار سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد نہیں فرماتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی ہے. بعض اوقات جوں کا توں مل جاتا ہے جو مانگتے ہو، بعض اوقات اس سے بہتر مل جاتا ہے، بعض اوقات کچھ عرصے بعد ملتا ہے، اور بعض اوقات بالکل نہیں ملتا، دنیا میں آخرت میں ملتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعا تم نے کی ہو اور وہ اپنا اثر نہ رکھتی ہو یا قبول نہ ہوئی ہو. قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن ہماری کم مائیگی، کم علمی، جہالت، ہم سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی. حالانکہ ہم بعض اوقات اپنے لیے موت مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کی دعائیں قبول کرنی شروع کر دے اس طرح سے کہ جو مانگ رہا وہ دے دیا، تو پھر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. کتنی مائیں جو اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ جائے اللہ کرے تو ٹرک کے نیچے آ جائے، بعض ایسی بھی ہوتی ہیں، غصے میں ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں. اور جب خدا نہ کرے کسی کی ایسی دعا قبول ہو جاتی ہے، سر پکڑ کے روتی ہیں. اس لیے منع فرمائے کہ اپنی اولاد کو کوسو مت، بد دعائیں مت دو، بلکہ اگر وہ کبھی کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کرے تو یہی قدر کہ اللہ تجھے ہدایت دے، کم از کم اچھی دعا کر دو اس کے لیے، کہ ہدایت کا مطلب سیدھے راستے پر آ جانا ہے. تو اس لیے دعائیں سب قبول ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ جو دعا ہم، جو وقت ہم نے دعا میں لگایا، یہ خالصتاً عبادت میں لگایا، اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے. سمجھ آئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہمیں مل گئی تو سمجھتے ہیں کہ دعا جی کیا وہ وقت ہمارا کام میں آ گیا، اور اگر نہیں تو سمجھتے ہیں کہ وقت برباد ہو گیا، الحیات باللہ. یہ بہت خراب سوچ ہے. مسجد میں آ کے بیٹھے جتنا وقت ہو ہاتھ اٹھا کے، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے جیسے جی چاہے دعا مانگتے رہیے اللہ سے، بیٹھ کر لو لگا لیجیے اللہ سے، اپنے قلب کو اللہ تعالی سے جوڑ لیجیے، جو مانگنی ہو دعا مانگتے رہیے، انشاءاللہ یہ وقت آپ کا قیمتی ہو جائے گا. آج ہم نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی، ہم تو دوسروں کو بھروسہ کرتے ہیں مول صاحب دعا کرا دیجئے ذرا، خود کرتے ہی نہیں. ارے بھائی خود دعا کرو، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتے ہیں. اس لیے دعائیں، دعا مانگنے سے پیچھے مت ہٹیے، جب موقع مل جائے دعا مانگی. اور خاص طور پر لگا توفیق دیں تو جمعے کے دن اثر سے لے کے مغرب تک پورا وقت جو ہے وہ دعا میں گزاریے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں. یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتے. تو بہرحال اس میں، اور پھر حدیث شریف میں اور بھی فضائل ہیں. تو اس وقت کو میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ عصر سے مغرب تک کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے. حضرت قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ویسے تو ان کا کوئی وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہیں گزرتا تھا، ہر وقت تلاوت قرآن مجید، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ان کا مشغلہ یہ تھا رات دن کا. لیکن اس کے باوجود خاص طور پر عصر سے مغرب تک بالکل پابندی تھی کہ بھی کسی سے ملاقات نہیں، اپنا وقت خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا اور اللہ سے لو لگانی دعا. اور اس عرصے میں، پورے عرصے میں، یعنی عصر سے مغرب اگر ہم نے دیکھا تو ان کو دعا میں مشغول ہی دیکھا. اب جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے وہ اللہ سے پھر مانگتا بھی ہے تو مزے مزے کی باتیں کرتا ہے. اصل میں دعا کرنا تو اللہ سے باتیں کرنا ہے. اور بعض لوگ واقعتاً جن کو اللہ تعالیٰ یہ لذت عطا فرما دیتے ہیں، ان کو دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں آتی. یہ تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. ہم آج وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ وظیفہ بتا دو، وہ فلاں کام کا وظیفہ بتا دو. یاد رکھیے، وظیفے تو بات کی چیزیں ہیں، اصل چیز دعا ہے. وظیفے سے بھی بڑھ کر، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. دو رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھیے اور پھر اللہ سے دعا مانگیے خوب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کا ادراک عطا فرمائیں، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ آپ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ہر وقت آپ کو راضی رکھنے والے بن جائیں، آپ سے مانگنے والے بن جائیں، یا اللہ جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہوں ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اور جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہوں ان کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جوانوں سے بھی راضی ہو جائیے، ہمارے بوڑھوں سے بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ ہماری عورتوں سے بھی راضی ہو جائیے، مردوں سے بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ خوش ہوتے ہوں، جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بہت سے لوگوں نے ہم سے اس معاملے میں کہا، بعض ان کے عزیزوں میں سے اور بعض دوستوں میں سے بیمار ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ بیماروں سے بھی آپ واقف ہیں اور بیماریوں سے بھی آپ واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ ایک خاتون ہیں جن کے شوگر بہت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کا بھی کہہ دیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اس بیچارگی سے محفوظ فرما دیں، اور جو ہے وہ شوگر کنٹرول ہو جائے اور نوبت نہ آئے پاؤں ٹانگ کاٹنے کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے کرم فرما دے اور رحم فرما دے۔ اور اسی طرح ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گھروں میں، بچے ہیں یا بڑے، جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، گھر کی جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ انہیں دور فرما دیجئے، عافیت دار نصیب فرمائیے، اپنے کامل بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے، نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے، اے اللہ متقی بندوں میں ہمارا نام لکھ لیجئے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے جوڑ کے، اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں یا اللہ انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے عافیت دار نصیب فرما دیجئے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔